إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهم آخر قاعدة برباط كر رہے تھے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے تعلق سے، کہ قرآن کے الفاظوں میں جامع معانی موجود ہیں اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، یہیں پر پہنچے تھے نا، یا سورۃ الاسراء نمبر 15 یہیں پر پہنچے تھے. اچھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سورة الإسراء نمبر 15. جو امام صاحب نے جو حصہ بیان کیا ہے وہ آخری حصہ ہے، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ کی نفی ہے، اور پھر رسول کی بعثت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام نہ پہنچا دے، اور پیغام پیغمبر پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرتا ہے. اگر بغیر رسول کی بعثت کے، بغیر پیغام پہنچانے کے کسی کی پکڑ ہوتی ہے تو یہ عدل و انصاف نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. حجت تمام ہوتی ہے بعثت رسول سے، اور حجت پہنچ جانے کے بعد اگر کوئی اسے نہیں مانتا، قبول نہیں کرتا، تو وہ پکڑ کا مستحق ہو جاتا ہے. اب دیکھیں انداز بیان کتنا پیارا ہے، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو ہدایت اختیار کر لے تو اپنے لیے کرتا ہے. ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو گمراہ ہوتے وہ اپنی نفس پر گمراہ ہوتا ہے. یعنی ہدایت کا فائدہ ہدایت یافتہ شخص کو ہوتا ہے، اور گمراہی کا نقصان گمراہ شخص کو ہوتا ہے، یا کسی اور کو ہوتا ہے، بنیادی طور پر اسے ہوتا ہے نا. جو ہدایت یافتہ ہے سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہے یا لوگوں کو ہے؟ خود اپنا فائدہ ہے نا. جو گمراہ ہے سب سے زیادہ نقصان دوسروں کا ہے، اس کو قاعدہ یہ ہے. یعنی انسان اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ وہ کہاں پر ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس کا اثر معاشرے میں بھی اچھا ہوتا ہے، پازیٹو اور اچھا اثر ہوتا ہے، اور گمراہ شخص کا جو نگیٹو اثر ہوتا ہے یا جو برائی ہوتی ہے معاشرے میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پر نفع نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ خود انسان کا اپنا ہوتا ہے. اس لیے جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، سب سے بڑی اچھی بات اس شخص کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بھلائی سب سے پہلے کر رہا ہوتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو پہنچا رہا ہوتا ہے. پھر ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والے کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وزر بوجھ کو کہتے ہیں، بھار کو کہتے ہیں. اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے اس کا تم نے خود جواب دینا ہے. کوئی اور تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی اور تمہارے گناہ کا جواب نہیں دے گا, تمہاری گمراہی کا جواب کوئی اور نہیں دے گا. سبحان اللہ. اس لیے اپنا محاسبہ کرتے رہو اور خود دیکھتے رہو کہ تم کہاں پر ہو اور کیا کر رہے ہو. اور رہ گئی پکڑ کی بات, عذاب کی بات, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, حجت تمام ہو گئی ہے, رسول کی بعثت ہو گئی ہے, پیغام پہنچ گیا ہے, اس کو مان لیا گیا ہے, الحمدللہ حق ادا کیا گیا ہے, تو اللہ کے پکڑ سے بچ گئے ہیں. اور اگر نہیں قبول کیا ہے, پیغام کو دھتکار دیا ہے, پسے پش ڈال دیا ہے, اور اپنی ہوا نفس کو, خواہش نفس کو آگے کر دیا ہے, تو پھر عذاب ہوگا اور پکڑ بھی ہوگی. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. یعنی الفاظ بہت کم ہیں لیکن معنی کتنا وسیع ہے. یعنی انسان کی زندگی پوری کو سمیٹ دیا کہ نہیں, خیر و شر کے اعتبار سے, ہدایت گمراہی, کوئی بوجھ کسی کو بوجھ نہیں اٹھائے گی, اور پکڑ بھی اس کی ہوگی جس نے رسالت کو قبول نہیں کیا ہے, اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا ہے, وہ خود اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے, تو یہ عذاب مستحق ہے کہ نہیں, اب اسی کی پکڑ ہی ہوگی. اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے اس قاعدے, اس آیت کے حصے میں, کہ جن کو پیغام نہیں پہنچا ہے ان کی پکڑ ہوگی, پکڑ نہیں ہوگی. کیا ایسے لوگ بھی جن کو پیغام نہیں پہنچا ہے دنیا میں ہیں, کیا کہتے ہیں انہیں؟ اصحاب الفترہ, فترہ گیپ کو کہتے ہیں. ایسا وقت اگر کسی زمانے میں آیا ہے اور گیپ پایا گیا ہے کہ اس گیپ میں, اس وقت میں, اس فترہ میں کسی رسول کا پیغام باقی نہیں رہا ہے, تو ایسے لوگ جو ہیں جو اس وقت میں موجود تھے, قیامت کے دن ان کی پکڑ نہیں ہوگی. اور صحیح قول یہ ہے, آٹھ اقوال ہیں شیخ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان میں سے جو راجح قول ہے, زیادہ قوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انہیں آزمائے گا, آزمائش ہوگی قیامت کے دن, اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا, جو ناکام ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور اسی طریقے سے جو مشرکین کے چھوٹے بچے ہیں, کہ ان کی پکڑ ہوگی؟ مشرکین کے بچے ہیں کہ نہیں, یہودوں کے بچے ہیں, نصارہ کے بچے ہیں, ہندوؤں کے بچے ہیں, سمجھ سے پہلے, بلوغ سے پہلے مر جاتے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کی پکڑ ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اور فطرت کی بات جو حدیث میں آئی ہے کہ ہر بچہ جو ہے فطرت سے پیدا ہوتا ہے, فطرت جو ہے اسلام فطرت ہوتی ہے, پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی, نصرانی, مجوسی بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اگلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ما على المحسنين من سبيل, الى آخر سورة توبہ آیت نمبر 15. آیت نمبر 51, سوری, تو سورة توبہ آیت نمبر 91. ما على المحسنين من سبيل, چند الفاظ ہیں. محسنین پر جو احسان کرنے والے ہیں ان پر کوئی سبیل نہیں ہے, یعنی ان کی ان پر کوئی ملامت نہیں ہے, ان کی پکڑ نہیں ہوتی, ان کو سزا نہیں ہوتی, کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق میں احسان سے کام لیا ہے, تو پھر جو ملامتیں ہیں ان سے اٹھ گئی ہیں. جب انسان, قاعدہ یہ ہے, کسی ایسی چیز میں احسان کرتا ہے جس کو اسے طاعت رکھتا ہے, تو پھر جس بھی اسے طاعت نہیں رکھتا اس پر اس کی ملامت نہیں کی جاتی. جب انسان کسی چیز پر استطاعت رکھتے ہوئے اس کا حق ادا کرتا ہے, احسان کے درجے پہنچ جاتا ہے, بہت ہی بہترین طریقے سے وہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. اگر قرض لیتا ہے تو اس کی ادائیگی بہترین طریقے سے احسان کے ساتھ کرتا ہے, کسی کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو بہترین طریقے سے احسان درجے تک کرتا ہے, کوئی امانت رکھتا ہے تو احسان بہترین طریقے سے اسے نبھاتا ہے, دوستی ہے بہترین طریقے سے نبھاتا ہے, رشتہ داری یا صلہ رحمی میں بہترین طریقے سے وہ اسے انجام دیتا ہے, کوئی عمل کرتے تو اس پہ احسان دور دور تک نظر آتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بہت بہترین طریقے سے عمل کر رہا ہے. احسان معنی کیا ہے؟ پرفیکشن. احسان مطلب ہے کسی بھی احسان کر کے کوئی مدد کر دینا. عام لفظوں میں احسان پرفیکشن کو کہتے ہیں. پرفیکٹ طریقے سے وہ بندہ زندگی گزارتا ہے. یعنی قاعدہ کیا ہے؟ جو بندہ جو عمل بہترین طریقے سے کرتا ہے, جو عمل وہ نہیں کر پاتا اس پر اس کو ملامت ہوگی. یار نہیں ہونی چاہیے نا, قاعدہ ہے نا. ما علی المحسنین من سبیل. کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھتا ہے, کسی کے پاس امانت رکھتا ہے, اور اسے پتہ ہے معروف شخص ہے, وہ دو نمبر کام بھی کرتا ہے, وہ خیانت بھی کر لیتا ہے, وہ رشوت بھی لیتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اگر وہ کہے تمہارا مال کھو گیا ہے, ایک طرف یہ شخص, دوسری طرف وہ شخص جو امانت داری میں معروف ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, تقوی میں معروف ہے, حسن اخلاق میں معروف ہے, اور اس کے جگہ معروف ہے معاشرے میں, لوگ جانتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرنے اور بہترین عمل کرنے والا ہے. اگر وہ کہے جو امانت رکھی گئی ہے وہ کھو گئی ہے, دونوں کے بعد کیا برابر ہیں کیا دونوں؟ پہلے کی پکڑ کیوں ہوگی؟ کیونکہ معروف ہے اپنے کاموں میں, وہ پہلے بھی ایسا کر چکا ہے, پہلے بھی دھوکہ دے چکا ہے, دھوکے باز شخص ہے. جو دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے احسان میں معروف ہے, امانت داری میں معروف ہے, تقوی میں معروف ہے, خیر میں معروف ہے, تو دونوں کو برابر کرنا ناانصافی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر اس کیونکہ وہ اچھا قاعدہ بھی ہے, اگر کوئی شخص کسی پاس امانت رکھتا ہے اور وہ امانت اس بندے سے کوئی چوری کر لیتا ہے, حکم کیا ہے شرعاً؟ اس کا ضامن ہے کہ نہیں ہے؟ ضامن ہے یا نہیں؟ اچھی, میں آپ کو بتایا امانت میرے پاس رکھو اور وہ چوری ہو جاتی ہے, آپ یہ واپس کریں گے, ضامن ہے؟ ہاں ہونا چاہیے. اچھا کب ضامن ہوتا کب نہیں ہوتا؟ ہاں دیکھیں, نہیں نہیں افراط و تفریط سے کام لینا. اگر لاپرواہی سے کام لیا ہے, لاپرواہ یعنی آپ کو میں نے امانت دی ہے, آپ نے گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھ دی ہے, پیسے دیا رکھو میرے پاس, آپ نے گاڑی بھی کھلی ہے سامنے رکھ دی ہے, تو کوئی ہے اس کو لے گیا. وہی پیسے اگر اپنے سیف پہ رکھ, یہاں پہ اپنے پیسے رکھتے ہیں, اپنی قیمتی چیز رکھتے ہیں, وہاں پہ بند کر کے رکھا ہے, آپ کے بھی چورے میرے بھی چورے ہوں گے دونوں. شرم ضامن ہیں آپ؟ ضامن نہیں ہیں آپ. ضامن کب ہوتا ہے؟ جب انسان لاپرواہی سے کام لیتا ہے. اچھا دلیل کیا ہے؟ مال المحسنین من سبیل. جب ملامت ہی نہیں ہے آپ پر تو پھر پکڑ کیسی ہوگی؟ اگر افراد سے کام لے, تفرید سے کام لے, تب تو ملامت بھی ہوگی, نہیں ہوگی؟ ملامت بھی ہوگی اور ضامن بھی ہوگا. اس لیے جب بات احسان کی ہو رہی ہے, جو احسان سے کام لیتا ہے وہ لاپرواہی نہیں کرتا. اچھا کبھی ہو جائے اسے شرعاً احسان باقی رہے گا اس کا, لیکن شرعاً لاپرواہی کیے تو اس کو پھر دینا پڑے گا کہ نہیں؟ لاپرواہی اگر ہو گئی تو احسان میں کمی ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی. جب کمی ہوگی تو پھر وہ ضامن ہے کہ نہیں؟ وہ ضامن ہے. اگلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. سورۃ الاعراف نمبر 57 157. اچھا, اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں, ويحرم عليهم الخبائث اور ان پر خبائث کو حرام کرتے ہیں. طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہے, قاعدہ سمجھ آ گیا, واضح ہے کہ نہیں؟ کون سے طیبات اور کون سے خبائث, سب شامل ہے کہ نہیں؟ طیبات جنس الطیبات, خبائث جنس الخبائث, اور جنس کے لیے جو ال ہوتی ہے اس میں صیغۃ العموم ہے. ہر قسم کے طیبات حلال ہیں, ہر قسم کے خبائث حرام ہے، جس میں کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، نکاح کے تعلق سے سب اس میں شامل ہیں، اقوال و افعال بھی شامل ہیں کہ نہیں، وہ بھی شامل ہیں، سبحان اللہ. اچھا، سگریٹ نوشی حلال ہے حرام ہے؟ کیا دلیل؟ لوگ کہتے ہیں قرآن میں دلیل دکھاؤ، کہتے ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں دکھاؤ قرآن میں کہا ہے سگریٹ نوشی حرام ہے. وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ لکھا ہو سگریٹ پینا حرام ہے، یہ تو نہیں ملے گا نا، ٹھیک ہے نا. اچھا، لیکن قاعدہ ہے کہ نہیں؟ قاعدہ کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. اچھا، سگریٹ خبیث ہے. میں پہلے بتایا تھا ایک شخص سے، بہت پرانی بات ہے، وہ شخص جو تھا، جیسے اس نے اپنا انٹروڈکشن بعد میں کیا، کہ اس کے پاس ماسٹر ڈگری تھی شریعت کے علم میں، اسلامیات میں اس نے ایم اے کیا ہوا تھا، ایم اے اسلامیات ماسٹر یمن سے، اور اس نے کہا میں نے یمن اپنا مصر سے، اظہر سے اس نے ایم اے کی ہوئی تھی. کلینک میں آیا سامنے دروازے کے، ایمرجنسی میں میرا جو کلینک بالکل دروازے کے سامنے، تو باہر آیا، کچھ انجیکشن لگانا تھا، اس نے دکھایا کوئی اینٹیبائیوٹک انجیکشن تھا، پرسکرپشن تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے لگا لو. تو جب باہر سامنے آیا تو اس نے سگریٹ نکالی، یوں منہ پہ رکھا. رمضان کا مہینہ تھا، غالباً یعنی تراویح کی نماز کے بعد وہ وقت تھا، تو وہ کر رہی ہے، تو میں نے یوں اشارہ کیا انگلی سے، تو بندر پہلے بڑے پیار سے پلیز ڈاکٹر صاحب لکھ دیجیے یہ کریں. جب میں نے اشارہ کیا کہ نہیں کرا، جبکہ وہ سوٹی بوٹی تھا، اسے جین کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، وہ ٹخنے کے نیچے جا رہی تھی اور شیو کی ہوئی تھی، بڑے مونچھیں رکھی ہوئی تھی، جب میں نے انگلش سے اشارہ کیا کہ مت سگریٹ پیو، تو سیر اس نے ہاتھ میں پکڑ کے اندر آ گیا کلینک میں. کہتا ہے تم مولویوں کو داڑھی والوں صرف بس حلال حرام ہی آتا ہے، بس ہر چیز حرام ہے تم لوگوں کے لیے. میں حیران ہو گیا کہ ابھی یہ بندہ بڑے پولائٹلی، بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، بڑا منت مار کر کے، کیونکہ اینٹی بایوٹک انجیکشن بغیر پرسکرپشن کے منع ہے، یہاں پہ نہیں لگتے. تو میں نے اجازت دے دی، لکھ دیا، بتا دیا. تو میں نے کہا بڑا عجیب سا، میں کہا کیا مسئلہ؟ کہتے آپ نے کہا کہ سگریٹ حرام ہے، دکھاؤ کہاں ہے قرآن مجید میں حرام، دلیل کیا ہے اس کی، دلیل کیا ہے؟ میں کہا دلیل میں بتاتا ہوں تمہیں. پیشنٹ بھی تھے، فارغ ہو جاؤ، وہ جگہ انجیکشن لگایا واپس آئے، بھائی ذرا میں تھوڑے بھی فارغ ہوا، تو کچھ مریض باہر تھے. بہرحال تو میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ یار، اچھا اس نے کہا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں کہا تو نہیں جانتا میں کون. کہتے میں فلاں فلاں بن فلاں ہوں، یمن سے آیا ہوں، اور میرے پاس ماسٹر ہے اسلامیات میں. کہ اچھا اچھی بات ہے، آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ داڑھی والے تم لوگ، داڑھے پہ اٹیک کیا ہے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، پھر کچھ احادیث سنائی داڑھی کے تعلق سے، تو میں نے ان پہ عمل کیا الحمدللہ، جبکہ تم زیادہ حق رکھتے تھے کہ تم اس پہ عمل کرو، کیونکہ تمہارے پاس ماسٹر ہے، میرے پاس نہیں ہے. اور رہ گئی بات آپ نے کہا سگریٹ کے تعلق سے، مختصر بتا رہا ہوں میں، بابا تو آدھے گھنٹے چلے گئے تھے وہاں پہ. تو سگریٹ کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، موجود ہے دلیل. اچھا قرآن مجید میں، دکھاؤ کہاں پہ. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہی آیت، وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ صغیر خبیث، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں. اس سے پہلے میں نے پوچھا اس کو سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے، ذرا چپ ہوا، کہتا ہے نہ خبیث ہے نہ طیب ہے. میں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں خبیث نہیں ہے. میں کہا طیب کہ طیب بھی نہیں، تو میں نے پھر کیا ہے؟ کہتا بس نہ طیب ہے نہ خبیث. وہ پتہ میں پھنسوں گا اگر طیب کہوں گا، طیب ہے نہیں، پتہ ہے بیماری ہے، اس نے جیب میں ڈالی ہوئی ہے. اگر خبیث کہہ تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. میں کہ ڈبی دکھاؤ ذرا، دکھاؤ. کہتے کہ میں نے کہا دکھاؤ نا ذرا مجھے، تو میں نے کہا پڑھو اس پہ لکھا ہوا کیا، چھوڑو اچھا کیا لکھا ہوا اس پہ. ہر سگریٹ کی ڈبی پہ ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے، کوشن، کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس کے پینے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی بیماری اور کینسر. کینسر کو عام لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ کون سی بیماری؟ مرض خبیث کہتے ہیں کہ نہیں؟ خبیث کہتے ہیں نا عام لفظوں میں. تمہارا کہ اس میں مرض خبیث کا ذکر ہے کہ نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو اتنا طیب ہے نہ خبیث ہے لیکن مرض خبیث پیدا کرتی ہے؟ یا خبیث ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اللہ نے خود فرمایا ہے کہ خبیث ہے اور حرام ہے. اور پھر میں نے صرف آخر میں یہ کہا دوبارہ اسے یاد دہانی کے لیے میں، کہ داڑھی اور جو ٹخنے کے اوپر جیت، ہاں اس نے یہی کہا کہ داڑھی اور توب اوپر کا نہیں جانتے ہو، بس دو اٹیک کیے، اسے داڑھی پہ کیا اور دوسرا توب پہ کیا. میں کہ بھائی حق تو آپ رکھتے تھے کہ آپ کی داڑھی ہوتی اور آپ کی جو پینٹ اور ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے تھی. تو اللہ کا کرم، اللہ نے مجھے توفیق دی الحمدللہ. میں چھوٹا طالب علم ہوں، میرے پاس ماسٹر وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے توفیق سے میں نے کہا اور آپ بھی یہ عمل کریں. اور سگریٹ بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میں نے اس پر اشارہ کیا تھا، اب کہہ رہا ہوں تمہیں کہ چھوڑ دیں، یہ خبیث ہے اور حرام ہے. الغرض قاعدہ کہاں سے ہمیں قاعدہ ملا؟ یہ اسی آیت کے اس حصے سے. قاعدہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قواعد الاحسان میں، کہ قرآن کی الفاظ میں بہت شامل معنی موجود ہیں، وسیع معنی موجود ہیں. اچھا، اس سے پہلے دیکھیں ذرا اس آیت میں، یعنی اللہ نے جب یہ بیان فرمایا ہے، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ تو پتہ چل گیا نا، طیبات حلال ہے اور خبائث حرام ہے. اچھا دوسری بات بتاؤں میں، تاکہ کوئی شخص، بات سگریٹ کی ہو رہی، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ پھر خبیث کے تعلق سے تو حدیث میں آیا ہے کہ ثوم اور بصل بھی خبیث ہے نا، تو پھر وہ بھی حرام ہے نا. کیا خیال ہے؟ ثوم اور بصل کے تعلق سے جو آیا ہے وہ اس کے کھانے سے تعلق سے خباثت کا لفظ نہیں آیا ہے، بلکہ اس کی سمیل، بو کی وجہ سے آیا ہے. وہ فرق ہے دونوں میں. اور اگر ثوم اور بصر حرام ہوتے یا خبیث اس معنی سے ہوتے جیسا کہ اس آیت میں ہے اور اس عموم میں شامل ہوتے، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیتے، کھانے کی اجازت نہ دیتے. یہ نہ فرماتے کہ مسجد میں نہیں، بلکہ یہ فرماتے کہ گھر میں بھی نہ کھائیں. گھر میں جائز ہوتا کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، وجہ یہ تھی کہ مسجد چھوٹی تھی، چھت بھی نیچے تھی اور جگہ بھی کم تھی. جب لوگ آتے تھے ثوم اور پیاز کھا کے، تو بو جو ہے ان کے منہ میں اوقات بہت تیز ہوتی ہے، پیاز کی اور لہسن کی جو بو ہے. تو جب نمازی ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جگہ تنگ ہو، چھت بھی نیچے ہو، تو سمیل پھیل جاتی ہے کہ نہیں؟ اور نماز جو خشوع اور خضوع وہ چلا جاتا ہے، جو اصل جان ہے نماز کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد، جو منع بھی کی چیز با جماعت سے کیا ہے کہ نہیں، جب مسجد میں ہو تو ثوم اور بصل کھا کے نہ ہو. ٹھیک ہے، تو شجر الخبیث جو مراد ہے ثوم یا پیاز کے تعلق سے، تو خبیث جو ہے اس جزئیے کے تعلق سے کہ اس کی بو ہے. سگریٹ میں اس کی بو بھی ہے، اس کا دھواں بھی ہے، اس کا برا اثر بھی ہے، اس میں پوائزن بھی ہے، بہت مصیبتیں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں. ثوم اور پیاز میں بیماریاں ہیں یا طیبات ہیں؟ سبحان اللہ. تو اس میں صرف ایک جزئیہ ہے جس کا وجہ سے آپ نے منع فرمایا ہے، ورنہ جو باقی ہے کھانے پینے کے تعلق سے، وہ طیبات میں سے خبائث میں سے نہیں ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. اچھا، اس آیت میں دیکھیں ذرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اسے پہلے دیکھ کیا فرمایا ہے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ بھی بہت پیارا قاعدہ ہے. معروف ہر وہ چیز جس کا حسن اور صلاح اور نفع معروف ہو، اسے معروف کہتے ہیں. بھلائی کا حکم تھا، بھلائی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو بھلی ہو. اور بھلی کیا چیز ہوتی ہے؟ نفع بخش ہوتی ہے کہ نہیں؟ ما تعارف علیہ الناس، کہ وہ بھلی چیز ہے اور خیر ہے، جس چیز میں خیر ہو معروف ہے. اچھا، وینہاہم عن المنکر، جس چیز کے قبح فطرت اور عقل بھی مان لے کہ یہ چیز بری ہے، وہ منکر میں شامل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حکم دیتے ہیں بھلائی کا، معروف کا، اور منع کرتے ہیں منکر سے. یعنی نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا، حج کا، صلہ رحمی کا، والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا، سچ بولنے کا، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے منع فرماتے ہیں شرک، بدعات، خرافات، قتل، زناکاری، بدکاری، رشوت وغیرہ وغیرہ. جبکہ لفظ کتنی ہیں؟ کم ہے، لیکن معنی بہت وسیع ہے. اور یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں حجت قائم کی گئی ہے اہل کتاب پر، کیونکہ اس آیت کی ابتدا میں سورۃ الاعراف میں ان کا ذکر ہے، وہ اچھی طرح جانتے کہ نبی امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دیکھیں پیغام کیا لے کے آئے ہیں، جب اتنے عظیم پیغام ہیں، اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی اور اتنی خوبصورت پیغام لے کر آئے ہیں، اور جس میں اچھائی برائی سب سمیٹ لیا گیا ہے، یہاں تک کہ طیبات کو حلال قرار دیتے اور خبائث کو حرام بھی قرار دیتے، پھر تو نبی مانتے کیوں نہیں ہو؟ اہل کتاب پاس پہلے کتاب موجود ہے نا، ان کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، انبیاء سابق انبیاء کی کیا ان کے پیغامات تھے؟ اگر یہ نبی جھوٹا ہوتا نعوذ باللہ، تو پھر یہ اچھائی اور خوبصورت الفاظ اور پیغام کہاں سے آئے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جب آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ کو آپ کوئی میڈیکل کی کوئی بات بتاتے ہو جس کو پہلے وہ جانتا ہے، تو اس سے آسانی سے مانتا ہے کہ نہیں، اس کے پاس بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک لے میں ہے کسی کو پتہ ہی کہ چیز کا نہیں ہے، اس کو سمجھانا مشکل ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے نا، تو پھر حجت اس پہ قائم ہوگی کہ نہیں؟ تو اہل کتاب پر حجت قائم کی جا رہی ہے ان چند الفاظوں کو بیان کرنے سے، اصل مقصد یہ تھا. اگلی آیت سورۃ الشورى آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے آیت کی ابتدا میں، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. یعنی کسی کو سزا دینے کے تین مراتب ہیں، یاد ہے بیان کیا تھا، ایک ہے عدل، ایک ہے فضل، ایک ہے ظلم. اب کسی کو سزا دیتے ہیں تو اس کی تین صورتیں، چوتھی نہیں ہیں، یا تو آپ عدل انصاف سے کام لیتے ہیں، یا آپ احسان کرتے ہیں، یا تیسرا آپ ظلم کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں. عدل انصاف کب ہوتا ہے؟ جب سزا برابر دی جائے، جتنا تکلیف پہنچے اس کے برابر اس کا ازالہ کیا جائے. احسان، آپ نے معاف کر دیا. ظلم، آپ نے اس پر زیادتی کر دی، جتنی اس نے آپ کو تکلیف دی آپ نے اس سے زیادہ اسے تکلیف پہنچائی. یہ کیا ہے؟ ظلم. دیکھیں تینوں چیزیں کیسی آ گئی ایک آیت میں، وجہ سیئۃ سیئۃ مثلها. یہ کیا ہے؟ عدل ہے، انصاف، ٹھیک. فمن عفا واصلح فاجره على الله. یہ کیا ہے؟ احسان. جس نے درگزر کے معاف کیا، اور اصلاح یعنی معافی کا بھی شرط یہ ہے کہ اس میں اصلاح کا پہلو ہو. کس نے آپ پر زیادتی کی ہے اور بند معروف یہ زیادتی کرنے میں، اور پہلے بھی زیادتی کر چکا ہے، لوگوں کو بھی نقصان پہنچا چکا ہے، معروف چور ہے، چوری کرنے والا ہے، چوری کرتا رہتا ہے، اگر آپ نے اسے پھر معاف کر دیا پھر چوری کرے گا، تو معاف کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اصلاح کا پہلو اس میں شامل ہے، آپ کے معاف کرنے سے وہ چوری سے رک جاتا ہے، غلبۃ الظن ہے آپ کا، گمان ہے، پہلے ایسا نہیں ہے بندہ، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں نے اسے معاف کر دیا کہ یہ چوری چھوڑ دے گا، تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، فاجرہ علی اللہ. تیسرا ہے ظلم اور زیادتی. اس نے آپ کے 50 چرائے ہیں، 100 چرائے، آپ نے اس کے 1000 لوٹ لیا، اس کو مارا پیٹا بھی ہے، اس کا 1000 بھی لے لیا ہے، اس کو جیل میں بھی بھرتی کر دیا ہے، اور یہ نہیں بتایا کہ آپ نے اس کو 1000 لے لیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. انہ لا یحب الظالمین. تو تین چیزیں آ گئیں کہ نہیں؟ چند الفاظ ہے لیکن معنی بہت وسیع ہے. اگلی آیت میں سورۃ الکہف آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. سورۃ الکہف آیت نمبر 40 اور دوسری آیت میں وخیر مردہ، سورۃ مریم آیت نمبر 76. اچھا پہلی آیت میں دیکھتے ہیں آیت کی ابتدا سے، سورۃ الکہف آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر ثواب خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور نرینہ اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اور زینت کا لفظ کیوں بیان کیا ہے؟ اچھا انسان زینت کب کرتا ہے؟ ہمیشہ زینت میں رہتا ہے یا وقتی طور پہ ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ انسان جب سوتا ہے زینت کر کے سوتا ہے، کام پہ 24 گھنٹے زینت پہ رہتا ہے. اچھا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کب ہمیں حکم دیا زینت کرنے کا؟ جب مسجد میں جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے سے پہلے زینت تھی، ہمیشہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں انداز بیان دیکھ کتنا خوبصورت ہے. المال والبنون، اے لوگ، وہ لوگ جو مال اور نرے اولاد کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یہ سمجھ لو کہ زینت الحیات الدنیا، وقتی طور پہ حیات الدنیا بھی گئی، زینت بھی گئی، مال بھی گیا، اولاد بھی گئی، متاع بھی گیا، سب کچھ گیا. تو کرنا کیا چاہیے؟ والباقیات الصالحات، اس کا اہتمام کریں. جو باقیات صالحات، باقیات بھی رہنے والی، مرنے کے بعد بھی اس کا تمہیں فائدہ ہوگا. صالحات اچھائیاں اور خوبیوں کو سمیٹنے والی چیزیں جو ہیں، صالحات ہیں. دو چیزیں ہیں، باقیات بھی ہیں، صالحات بھی ہیں. صالحات ہم دنیا میں کرتے ہیں، باقیات مرنے کے بعد بھی رہتی ہیں. خیر عند ربک ثواب، خیر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے. وہ خیر عملا، اور آپ کے فیوچر جو عمل جو آپ سوچتے ہیں کل کے لیے، بہتری کے لیے بھی تمہارے لیے خیر ہے. انسان کیا سوچتا ہے کہ اس کا مستقبل کیسے ہوگا، کیسے ہونا چاہیے، بچوں کے فیوچر کیا ہوگا، یہ فکر رہتی ہے نا. بچہ پیدا ہونے سے پہلے روزگار کی فکر ہوتی ہے نا، کل بچوں کے لیے پیدا ہوں کیا کروں گا، شادی سے پہلے کما لوں، شادی ہونی ہے تو میں کیا کروں گا، آگے کیا سوچتا ہے نا بندہ. یہی ہوتی ہے انسان کی زندگی. اچھے سے پہلے کیا فرما، المال و بنونا زینت الحیات الدنیا. منع نہیں کیا، دیکھیں حرام ہے کیا؟ مال کمانا حرام ہے، بچے پیدا کرنا نہیں حرام نہیں ہے، لیکن اتنی تک سوچو، اتنی تک کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض مت نہیں کرنا ہے. مال کماؤ حلال کماؤ، رب کو راضی کر کے کماؤ. اولاد پیدا کرو حلال طریقے سے کرو، رب کو ناراض نہیں کرنا. اور اولاد اور مال جب مل جاتے تو فتنے بڑھ جاتے ہیں، رب کو ناراض کبھی نہ کرنا، کیونکہ یہ سب ختم ہو جائیں گے، جواب تم نے دینا رب کو. اچھا تو کرنا کیا ہے؟ باقیات الصالحات کا خاص اہتمام کرو، وہی تمہارے رب کے تمہارے لیے باعث اجر و ثواب خیر ہے. اور خیر العملات جو تم آگے کے لیے سوچتے ہو نا، وہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. فیوچر قریب اور فیوچر بعید، میں نے بتایا نا، مستقبل قریب مستقبل بعید. روشن مستقبل ایک دفعہ سن لینا پرانا درس ہے. انسان کا مستقبل صرف وہ نہیں جو اس دنیا کی حد تک ہے. اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے تو اس نے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، آگے اس نے پھر ڈگری لینی ہے، کس چیز میں لینی ہے، پھر اس نے کیا کہاں پہ جاب کرنی ہے، پھر اس نے کیا کمانا ہے، کتنا بزنس کرنا ہے، کیا کرنا ہے. دنیا کی حد تک ہے یہ، یہ مستقبل قریب ہے. مستقبل بعید کیا ہے؟ مرنے کے بعد بھی آپ کا مستقبل شروع ہو جاتا ہے. اصل مستقبل وہ ہے، قبر میں مستقبل ہے کہ نہیں؟ اچھا موت کے وقت جب انسان مرتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اصل انسان کا مستقبل جو ہے، جس کو مستقبل بعید سمجھتے ہیں، جبکہ ہے وہ قریب ہمارے، اس مستقبل سے بھی زیادہ قریب جسے ہم قریب کہہ رہے ہیں دنیا کا مستقبل سے، کیونکہ موت سب کے قریب ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. اور وہ مستقبل شروع ہو جاتا ہے موت سے. اچھا باقیات الصالحات پہ واپس آتے ہیں. الباقیات الصالحات لفظ دو ہیں، لیکن اس میں ہر چیز شامل ہے. جميع الطاعات الواجبة المستحبة من حقوق الله وحقوق العباد باقیات الصالحات، عام لفظ میں اس کے دو باقیات الصالحات کے دو معنی ہیں، ایک عام معنی وسیع معنی ہے، ایک خاص میں بتاتا ہوں. عام معنی میں تمام اعمال صالحہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے، یعنی عبادات، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے، یعنی معاملات. الواجبات والمستحبات، ایسا ہے نا، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں باقیات الصالحات ہیں، روزہ رکھتے ہیں باقیات الصالحات ہیں، آپ حج کرتے ہیں باقیات الصالحات ہیں، عمرہ کرتے ہیں صدقات خیرات، والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ رشوت نہیں لیتے، جھوٹ نہیں بولتے، یہ سارے کے سارے کیا چیزیں ہیں؟ آپ کو اس اجر ملتا ہے کہ نہیں؟ اجر ملتا ہے. اچھا دنیا میں اس کا اثر ہے کہ نہیں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے گا. یاد، باقیات الصالحات جو کرنے والے لوگ ہیں، اللہ اگر خالصتاً یعنی اس کا حق ادا کیا جائے. اور صالحات کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ اس میں عبادت کی دونوں شرطیں شامل ہیں، عبادت کی دونوں شرطیں شامل ہیں. اخلاص سب سے پہلے اللہ کے لیے کرنے والا ہے، اور دوسری اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے وہ یقیناً باقی سہل صرف وہی کر سکتا جس میں اخلاص اساس ہو اور اتباع سنت بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے مزید توفیق دیتا ہے اور وہ آگے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتا رہتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے یہی اعمال جو دنیا میں کرتا ہے اگرچہ چھوٹے نظر آتے ہیں، آپ مسکین کو ایک ریال دیتے ہو کیا قدر و قیمت ہے ایک ریال کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی قدر ہے، آپ کے نام اعمال میں شامل ہے اور ترازو میں بھی تولا جائے گا. فتق النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کے ٹکڑے سے، آدھی کھجور کے ٹکڑے کا بھی وزن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. کیوں؟ کیونکہ باقیات الصالحات میں سے ہیں. دوسرا معنی جو خاص معنی باقیات الصالحات، خاص اللہ کا ذکر، التسبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل، سبحان اللہ کہنا، الحمد للہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا، یہ ساری باقیات الصالحات میں سے ہیں. یعنی تمام جو اذکار ہیں ان کے علاوہ بھی، خصوصی طور پر یہ اور تمام اذکار جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، باقیات الصالحات. دوسری آیت میں وخیر مرد، سورۃ مریم کی آیت میں، یعنی اس کا خیر جو ہے وہ واپس اس بندے پر بھی پلٹتا ہے. یعنی سورۃ مریم کی مکمل آیت دیکھیں، ویزید اللہ الذین اهتدوا ہدا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا ویزید اللہ الذین اهتدوا ہدا، جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے، ہدایت یافتہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت مزید زیادہ کر دے گا، یعنی اس خیر عمل کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا، ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا، کتنی بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے ساتھ والباقیات الصالحات، اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ کو توفیق دیتا ہے، ابھی میں نے بتایا، خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے تمہارے زیادہ خیر ہے، وہ خیر مرد ہے، اور اس کا اثر تمہاری زندگی پر بھی ہوگا اس دنیا میں بھی، ہدایت تمہاری مزید مضبوط ہوگی. کتنا خوبصورت سرکل ہے، ہدایت یافتہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے باقیات الصالحات کی، اس کا اجر قیامت کے دن بھی ہو رہا ہے، مرنے کے بعد بھی ہو رہا ہے، اور اس دنیا میں مردن بھی اس کا خیر تمہارے پر بھی آ رہا ہے، دونوں دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے. اور انسان جو اس اجر و ثواب اور اس کا خیر کثیر کو حاصل کر کے دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور احسان ہے اپنے خاص بندوں پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میز اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جن اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہدایت کی، باقیات الصالحات پہ عمل کرنے کی، اور اپنے خاص انعام اور احسان سے نوازنے کی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.